تو الیک رب لترضا، یا اللہ میں بھاگ کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. مالک بلائے نوکر کو اور نوکر فوراً اٹھ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا، اور آگے نوکر کہے من چاہ پی کے آ رہے ہیں جی تو پھر تو غصہ آئے گا نا، فوراً بھاگے کہ یا اللہ میں بھاگا تاکہ تو راضی ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام جیسے کلیم نبی کا مکالمہ اگر آپ غور فرمائیں، وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میں بھاگ کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، اور اللہ اپنے نبی سے یوں کہہ رہا ہے فترضا، اے میرے محبوب تو راضی ہو جائے. ابھی بھی ترجمہ اور یہ سب کچھ اس آیت کے مقام کو واضح نہیں کر سکا، نہ میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں اس کو اور زیادہ واضح کر سکوں، لیکن یہ بات معلوم ہے کہ اس آیت میں جو اللہ نے اپنے محبوب کی شان بیان کی ہے وہ کمال درجے کی.
فترضا،
سارے جہان سے کہا کہ اگر میری رضا کی نیت میں کوئی ایک ذرے کے برابر بھی کسی اور کو شامل کر دیا تو تیرا سارا عمل مردود کر دوں گا، ایسا اس کو اپنا راضی کرنا پسند. اور وہ اپنا ہی بندہ ہے، اپنا ہی غلام ہے، اپنا ہی بندہ. بعبدہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، دیکھتے نہیں اللہ کہہ رہا ہے پاک ذات جو اپنے غلام کو لے کے چلا، جو اپنے بندے، بندہ غلام کو کہتے ہیں، عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں اور فارسی میں بندہ کہتے ہیں، جو اپنے غلام کو لے کے چلا، اپنے بندے کو لے کے چلا. پر یہ ایسا بندہ ہے، یہ ایسا غلام ہے کہ اس کی رضا خود تلاش کرتا ہے. فترضا ولسوف یعطیک ربک فترضا، ایسا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. اور پھر اپنے محبوب کی بھی سن لو کہ انہوں نے اس موقع پہ کیا فرمایا، انہوں نے کہا ولن ارضا احد من امتی فی النار، میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت نہ جنت میں چلی جائے. تو میرے بھائیو، اگر ہم صرف قرآن سے آپ کی زندگی کو سامنے پیش کریں، چونکہ قرآن اشارے کرتا ہے اس لیے صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جن کو عربی سے مناسبت ہو، ترجمے سے بات نہیں پلے پڑتی. اب یہ ولسوف یعطیک ربک فترضا آپ نے کتنی دفعہ سنی ہے، کتنی دفعہ اس کا ترجمہ بھی سنا ہے، لیکن یہ کس طرح آپ کو کس مقام پہ پہنچا رہی ہے اس کا اندازہ تو اب آپ کو ہو رہا ہوگا. اور میں بھی کہہ رہا ہوں میں پورا نہیں بتا سکا کیونکہ میرا بھی اتنا زیادہ علم کوئی نہیں، کمال ہے یہ. تو جو قرآن اپنے نبی کا مقام بیان کرتا ہے وہ تو کمال درجے کا ہے. نبوت کو بتایا، ذات کو بتایا. ذرا لا تمدن عینیک، اللہ اپنے نبی کی آنکھوں کا ذکر کر رہا ہے. لا تحرک به لسانک، آپ کی زبان کا ذکر کر رہا ہے. فول وجہک، آپ کے چہرے کا ذکر کر رہا ہے. اور لا تجعل یدک، اپنے نبی کے ہاتھ کا ذکر کر رہا ہے. الم نشرح لک صدرک، آپ کے سینے کا ذکر کر رہا ہے. علی قلبک، آپ کے دل کا ذکر کر رہا ہے. الذی انقض ظہرک، آپ کی پشت کا ذکر کر رہا ہے. واللیل، اس معنی میں لیا جائے تو آپ کی زلفوں کا ذکر کر رہا ہے. والضحا، اس معنی میں لیا جائے جو میں نے ابھی بتایا تو آپ کے چہرے مبارک کا، وہ تو پہلے بھی میں نے بتا دیا، اس کا ذکر کر رہا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے وجود کو الگ 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 ذکر کر کے پھر سارے وجود کو اکٹھا کر کے پھر کہتا لعمرک، اے میرے نبی تیری اس جان کی مجھے قسم ہے. آپ کو پتا ہے نا قسم جس کی کھائی جاتی ہے، جان کی قسم محبت سے کھائی جاتی ہے. حالانکہ کسی کی جان کی قسم کھانا ہمارے لیے ناجائز ہے، قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے. اے اللہ کے لیے تو کوئی قانون نہیں، اللہ تو بادشاہ ہے. تو کہتا ہے اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم. الگ الگ ذکر کیا ہر چیز کو، پھر ان کو یوں اکٹھا کیا اور اس کی قسم کھائی، تیری جان کی قسم، لعمرو تیری جان کی قسم. پھر ایک موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سطر میں تینوں کا فرق، ایک سطر میں. پورے قرآن میں بہت سے فرق آئے ہیں صرف ایک سطر میں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں نے تجھے نبوت دی، جا. کہنے لگا رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ تو کھول، میرا سینہ تو کھول، نبوت جو دی ہے میرا سینہ تو کھول. مانگا، کھول دیا. اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مانگنے سے پہلے کہا الم نشرح لک صدرک، اے میرے نبی میں نے تیرا سینہ کھول دیا. ادھر مانگا جا رہا ہے، ادھر بن مانگے دیا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویسر لی امری، اے میرا پھر کام تو آسان کر، میرا کام تو آسان کر. اور اللہ اپنے محبوب کو بن مانگے کہہ رہا ووضعنا عنک وزرک، میں نے تیرے بوجھ ہلکے کر دیے، ہٹا دیے. ٹھیک ہے، اب خلیل اللہ، خلیل کلیم اللہ، خلیل اللہ، حبیب اللہ. کلیم اور حبیب کا فرق میں نے بتایا، اب خلیل اور حبیب کا فرق. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، یا اللہ میرے بعد جو دنیا آئے نا ان میں میرا نام اونچا رہے. یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، قرآن میں ہے. اس دعا کی قبولیت میں ہمیں درود ابراہیمی سکھایا گیا کہ یہ امت التحیات میں ہر دفعہ درود ابراہیمی پڑھتی. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مانگے بغیر کہا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب میں نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، بلند کر دیا. کیسے بلند کیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی قیامت تک تیرا اور میرا نام کٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. کیسے بھائی، لا الہ الا اللہ آگے کہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کب یہ جدا نہیں ہو سکتا. کجام میری توحید گونجے گی تیری رسالت گونجے گی، میری توحید قبول ہی نہیں تیری رسالت کے بغیر. تو جس نبی کو اتنا مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، پھر وہ ہمارے لیے کبھی پتھر کھائے، کبھی دانت توڑوائے، کبھی بیٹیوں کی طلاق برداشت کرے، کبھی گھر سے بے گھر ہو جائے، اور کبھی ایک ایک جوڑے میں پورا موسم گزار دے، اور کبھی دو دو پتھر پیٹ پہ باندھ کے چل رہا ہو، اور تین تین دن کھانے کو لقمہ اس کے منہ میں نہ جاتا ہو، دو دو مہینے اس کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو، کھجور کی چھال کے گھر میں اس کی زندگی گزر گئی ہو، نو برس دس برس مدینے میں رہے اور کسی گھر میں اس کے چراغ نہ جلتا ہو، اس طرح وہ اس امت کے لیے زندگی گزار جائے، تو اللہ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے ہم پر تو اس کا ہے. تین میل تائت کے پتھر کھائے، تین میل، اور ایسے کہ وہ دونوں طرف راستوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور یوں سنگ باری ہو رہے اور پتھر پڑ رہے ہیں اور پتھر پڑ رہے ہیں اور آپ زخم پہ زخم اٹھا رہے ہیں، زخم پہ زخم اٹھا رہے ہیں. حالانکہ اللہ کی قسم آپ کا صرف یوں کرنا، یوں کی بھی ضرورت نہیں تھی، اتنا کہہ دیتے اللہم مکفینی، اے اللہ ان سے میری کفایت فرما، تو پھر طائف میں کوئی نسل زندہ نہ رہ سکتی. پتھر کھا رہے اور اس نہیں ہے، اور ایسی بے بسی کا عالم آیا کہ ایک روایت میں میں نے پڑھا آسمان کے فرشتے بھی رونے پڑ گئے اور طائف کے پہاڑ بھی رونے لگ گئے، اور جس زمین پہ آپ کا خون گر رہا تھا زمین رونے لگ گئی، اور آپ بے ہوش ہو کے گرے ہیں، اور زید بن حارثہ نے آپ کو اٹھایا اور کوئی جگہ نظر نہیں آئی بھاگ کے جانے کی. سامنے باغ تھا عتبہ کا جو آپ کا جانی دشمن تھا مکے میں، اور بدر کی لڑائی میں جو نکلا ہے تو جھنڈا کافروں کا اس کے ہاتھ میں تھا. اس عتبہ کے باغ میں جا کے جو گھسے اور آپ کو لٹایا، جس ہستی کو دیکھ کر جانی دشمن بھی روئیں اس کا کیا حال ہوگا اور اس کا کتنا احسان ہوگا اس امت پر کہ عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی، اور جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تحرک لہ رحمہما، تو ان کے بھی خون نے جوش مارا، رشتہ داری تو بڑی قریب کی تھی، ان کے خون نے جوش مارا، ہائے دیکھو محمد کا کیا حال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اتنی اس کو غیرت آئی کہ بھاگ کے گیا اور خود انگور توڑ کے لایا، خود نوکر سے نہیں کہا انگور توڑ کے لاؤ، خود توڑ کے لایا، لیکن آگے جاتے ہوئے شرمایا، پھر نوکر کو بلایا کہ یہ لے جا اور اسے کہنا تمہیں رشتہ داری کا واسطہ، رد نہ کرنا، کھا لے. جانی دشمن بھی جس کے حال پہ روئے ہوں اس کا امت پہ کتنا احسان ہوگا. پھر جب آپ کو تھوڑا
جب وہ آیا وہ غلام انگور لے کر آیا تو اپنے زخم بھول گئے, ان کا چلو وہ نہیں تو یہی سے اس کو دعوت دینی شروع کر دی. کہا بھائی تو کہاں سے ہے؟ کہا جی میں نینوا کا ہوں. اچھا تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کے شہر کا ہے. تو اس نے ایسے آپ کو دیکھا ایسے, کہنے لگا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا وہ نبی تھا, میں بھی نبی ہوں, اور آپ نے سورہ یونس کی تلاوت کی تو آپ کے پاؤں میں پڑ گیا اور پاؤں چومنے شروع کر دیا اور کلمہ پڑھ لیا. تو جب آپ کو تھوڑا افاقہ ہوا تو پھر آپ نے اللہ سے دعا کی. یہ ذرا دعا سنو, اللہم انی اشکو الیک, یا اللہ میرا کسی سے گلا نہیں اور تجھ سے میرا گلا ضرور ہے. ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس, لوگوں کے نظروں میں میں گر گیا, لوگوں کی نظروں میں میں چھوٹا ہو گیا. حوانی, حوان ذلت کو بھی کہتے ہیں, حوان چھوٹا ہونے کو کہتے ہیں. لوگوں کی نظروں میں میں ایسا گر گیا کیا جنہوں نے پتھر مار مار کے میرا یہ حال کر دیا, میری ہمت کمزور, میری تدبیر کمزور. اے میرے مولا الا من تکلنی, تو مجھے کن کے حوالے کر دیتا ہے؟ الا عدوین الا بعیدن یتجہمنی, ایسے ناشناس انسانوں کے حوالے کرتا ہے جن کے منہ چڑے ہوئے ہیں, اور عدو من لقتہ امری, یہ ایسے دشمنوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ جن سے ٹکرانے کی میری ہمت نہیں اور وہ مجھ پہ غالب ہیں. لیکن اے میرے مولا اِلَّمْ تُكُنْ عَلَيَّ سَاخِطًا فَلَا اُبَالِي, اگر اس حال میں تو مجھ پر راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. لَيْتَكَ تَحْلُو وَالْأَيَّامُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابٌ, تو راضی رہے جہاں ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں. اور ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ عرض کرتا ہے فیصدوں کا نام, یہ نہیں تو ان کی نسل صحیح. تو میرے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی احسان ہی احسان ہے اس امت پر. تو ہم تبلیغ میں بھائی یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ بھائیو اللہ اور اس کے محبوب کے طریقوں پر آ جاؤ, اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں. ایک بات جو اس کے ساتھ سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف کہنے سے بات نہیں حاصل ہوتی, یہ محنت تربیت کے ساتھ ہے. بھائی اللہ کی مان لے, اتنے سے نہیں مانا جاتا کبھی. اللہ کے نبی کے طریقے پہ آ جا, اتنے سے نہیں مانا جاتا کبھی. تربیت کرنی پڑتی ہے, تربیت. تبلیغ میں نکلنا تبلیغی جماعت میں شامل ہونے کے لیے نہیں, بلکہ تبلیغ میں نکلنا اللہ اور اس کے رسول کے تذکروں کو سننا اور کرنا اور اس کے طریقوں کو سیکھنا, کہ کرتے 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 زندگی آپ اور اس اللہ اور اس کے محبوب کی بتائے ہوئی ترتیب میں ڈھل جائے. ہم اس کے لیے وقت مانگتے ہیں اور سیکھ کے چلنا یہ قانون فطرت ہے. دنیا کا کوئی ایک کام بتا دیں جو بن سیکھے آ جاتا ہو سوائے برائی کے, کہ برائی خود بخود پیدا ہوتی, تکبر خود آ جاتا ہے, حسد خود آ جاتا ہے, بغض خود آ جاتا ہے. جس کی مثال جیسے گندی جڑی بوٹیاں خود پیدا ہوتی ہیں, گندی جڑی بوٹیاں خود پیدا ہوتی ہیں. گندم کو اگانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, جڑی بوٹیاں گندی خود پیدا ہوتی ہیں. منجی کو اگانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. انسان کے اندر گناہوں کے مادے خود اٹھتے ہیں, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ترتیب کو پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تبلیغ میرے بھائیوں وہ محنت ہے, ایک طریقہ ہے, عمل ہے. یہ کوئی جماعت نہیں, کوئی الگ فرقہ نہیں, کوئی الگ نیا کوئی مذہب نہیں وجود میں آیا, بلکہ پرانی زندگی کی طرف لوٹنے کی محنت ہے. وہ زندگی جو پہلی صدی میں تھی, جو دوسری صدی میں تھی, جو تیسری صدی میں تھی, جو ہزار سال تک کسی نہ کسی درجے میں زندہ تھی, کہ مسلمان کی ایک پہچان تھی, اس زندگی کو زندہ کرنے کی یہ محنت. اس لیے ہم وقت مانگتے ہیں, اپنے لیے نہیں مانگتے, تبلیغ جماعت کے لیے مانگتے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقت مانگتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک طریقہ زندگی اس سارے عالم میں پھیل جائے، بادشاہت سے لے کر چپڑاسی تک، چپڑاسی سے لے کر بادشاہ تک، اور دفتر سے لے کر بیت اللہ تک، اور دفتر سے لے کر گھر تک، منڈی سے لے کر گھر تک، ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ زندہ ہو. اس کو بھائیو سیکھنا پڑتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم نے سیکھا نہیں. صرف ایک شادی کو لے لیں جو خوشی کا موقع ہوتا ہے، کہتے ہیں بھائی اسے بھی خوش کرو، اسے بھی خوش کرو، اس کو بھی بلاؤ، اس کو بھی بلاؤ. یہ خوشی اللہ نے نصیب کی، اولاد اللہ نے دی. وہ آج اس قابل ہے کہ ان کی شادی کر رہے ہیں جس اللہ نے یہ اولاد دی، اور جس اللہ کے رسول نے رو 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 کر اپنی امت سے عذاب دور کروائے اللہ تعالیٰ کے. ان دونوں کو ہم شادی میں کیسے ناراض کر رہے ہوتے ہیں؟ کبھی دیکھا ناروال کی شادیوں کو؟ ایک مثال دی ہے، سارے جہان کو خوش کیا اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا، سارے جہان کو خوش کیا اور اللہ کو ناراض کر دیا. یہ خوشی کا موقع ہے، کوئی گانا بجانا ہو جائے تو کیا حرج، یہ خوشی کا موقع. خوشی کے موقع کے لیے اللہ اس کے رسول کو تو دکھ پہنچایا نا، اللہ کو رسول کو تو غمگین کر دیا، اس کے اسلام کے تو مذاق اڑا دیا کہ جی بچے کو سونے کی انگوٹھی پہنا رہے ہیں، یہ شادی کی نشانی. مسلمان ہو کے سونے کی انگوٹھی لڑکے کو پہنائی جا رہی ہے، اور آپ کے لیت امی لم تلبس الذهب، ذرا ان الفاظ کی حسرت دیکھو، ہائے کاش میری امت سونا نہ پہنتی، ہائے کاش میری امت کے مرد سونا نہ پہنتے. تو اسلام صرف نماز کا نام نہیں، روزے حج زکات کا نام نہیں، ایک پوری معاشرت کا نام ہے، ایک پوری زندگی کا نام ہے. وہ میرے بھائیوں ہم نے نہیں سیکھی ہوئی، تو ہماری خوشیوں میں بھی اللہ اس کے رسول کو ہم ناراض کر بیٹھتے ہیں، اپنی تجارتوں میں اللہ اس کے رسول کو ہم ناراض کر بیٹھتے ہیں. زندگی کے ہر شعبے میں اگر کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو نبی کی سنت ٹوٹتی ہے، نبی کا طریقہ ٹوٹتا ہے، اور اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم سب مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک زندگی کو سیکھ لیں جس پر اللہ خوش ہو جاتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے. بس جو ہی موت کا پیغام آتا ہے تو جنت کے فرشتے اتر آتے ہیں، دو فرشتے پاؤں دباتے ہیں، دو فرشتے ہاتھ دباتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام سرانے کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں، جیسے پیار سے یوں تھوڑی کو ہم اپنے بچے کی تھوڑی ویسے اٹھاتے ہیں، ایسے اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں ایتہا النفس الحمیدہ، اے نیک روح، کانت فی الجسد الحمید، جو نیک جسم میں تھی، اخرجی، آئیے تشریف لائیے، آئیے آئیے. وہ کہتا کہاں؟ کہ ابشری، آپ کو بشارت ہو. کس بات کی؟ بروحن و ریحان، جنت کی خوشبو کی، جنت کے باغات کی، و ربن، روبن عن کی غیر غضبان، اور آپ کا رب آپ پہ راضی ہو چکا ہے، آپ کی ملاقات کے لیے آپ کو بلا رہا ہے. اس طرح اللہ استقبال کرتا ہے اپنے بندے کا، اور اس طرح اس کو کامیابی کی موت دیتا ہے اگر ہم اللہ اس کے رسول کے طریقوں کو زندہ کر کے چلے جائیں. اور دیکھنے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہائے گیا، وہ خوش ہو رہا ہے کہ واہ 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 واہ، اس کے سامنے تو آخرت کھل جاتی. بلال رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا، ان کا واہ تربا، مزے آ گئے، مزے آ گئے. ان کی بیوی نے کہا کس بات کے مزے آ گئے؟ قدن نلکل احبا محمدن و حزبا، ابھی اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی اور اس کے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی، ملاقات کا وقت آ گیا. تو بھائی دنیا سے جائیں تو ایسے جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو چکا ہو اور جنت کے فرشتے ہمارے پاس آ رہے ہوں. اس کو سیکھنے کی محنت ہے تبلیغ، عبادات کو سیکھنے کی محنت ہے تبلیغ. ناروال میں بے نمازی کوئی نہ رہے، کوئی مرد کوئی عورت بے نمازی نہ رہے، کوئی دفتر والا، کوئی عدالت والا، کوئی پولیس والا، کوئی فوج والا اللہ کے سامنے سر جھکانے سے نہ رہے. یہ اسلام کیا اسلام ہے کہ جس میں نماز کا سجدہ ہی ختم ہو گیا. پھر اگلی بات کہ وہ نماز کیا نماز ہے جس میں اللہ اکبر کے بعد بھی اللہ کا دھیان نہ آئے. تو ہم اس بات کی محنت بھائی کر رہے ہیں کہ سارے دنیا میں مسلمان کوئی بے نمازی نہ رہے, اور جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی نماز ایسی ہو جائے کہ جو علت قرۃ عین فی الصلاۃ, آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے سفر سے واپس آئے, بیوی سے رات کو ملاقات کے لیے پہنچے, اس سے کہنے لگے دو نفل پڑھ لوں پھر تسلی سے بیٹھتے ہیں. تو دو نفل کی نیت باندھی اور بیوی پیچھے بیٹھے بھی پڑھ لے گا, ہننا پہنا سے اتنے سفر سے جو آیا ہے تو ہننا پہنا ہی پڑے گا. تو انہوں نے کہا اللہ اکبر, اور جو شروع ہوا قرآن چل سو چل چل سو چل چل سو چل, دو نفل میں فجر کی اذان ہو. اب بیوی بیچاری پریشان اور غصہ چڑھا ہوا, جب انہیں سلام پھیرا تو اس نے کہا ابا ریحانہ اما لنا من کا نصیب, کتنے ادب کے ساتھ گلہ کیا ہے. میاں بیوی اپنا حق پہچانتی لیکن اپنی حدود کو بھی پہچانتی. یا ابا ریحانہ اما لنا من کا نصیب, یہ گلہ ہے لیکن بڑے ادب کے ساتھ. اے ابو ریحانہ ہمارا حق نہیں تھا. تو کیا کہا انہوں نے, واللہ نسیت, اللہ کی قسم میں تو بھول ہی گیا. کہنے کہ اللہ تیرا بھلا کرے, وہ تو کیسے بھول گیا, وہ ادھر تو چلے میں جا کے بھی نہیں بھولتی ہیں, اب تو ٹیلی فون بھی ہر جگہ ملتے ہیں, روزانہ ہی ہیلو ہیلو کرتے ہیں, وہ تو ایک کمرے میں کیسے بھول گیا. کہنے لگے جب میں نے نماز کی نیت باندھی تو آخرت میرے سامنے اس طرح کھل کے آئی کہ مجھے یاد ہی نہیں میں کہاں کھڑا ہوں, کیوں تو جنت میرے سامنے آ گئی, یاد ہی نہیں میں کہاں کھڑا ہوں. تبھی ہم ایسی نماز تو نہیں پڑھ سکتے, ایسی تو ہو جائے کہ جب اللہ اکبر ہو تو اللہ کے دھیان میں پڑھیں. یعنی جو نماز پڑھنے والے ہیں نا وہ بڑے مطمئن ہیں, کہتے ہیں ہمیں تبلیغ میں جانے کی کیا ضرورت ہے, ہم تو نمازی ہیں. ایک دفعہ ایک آدمی نے مجھے پکڑ دیا, کا نماز ہم پڑھتے ہیں, روزے ہم رکھتے ہیں, مدرسوں میں چندے ہم دیتے ہیں, حج ہم نے کیا ہوا ہے, ہمارے بھی پیچھے پڑے رہتے ہو, تبلیغ میں جاؤ تبلیغ میں جاؤ. بھائی نماز کیسی پڑھتے ہیں, ٹوٹے برتن لے کر دکان کھول لے کتنی قیمت لگے گی, نقلی دوائیں بیٹھ کے دکان کھول لے بکنا کیا گلے, اگر کسی کو پتہ چلے تو ویسے پولیس پکڑ کے لے جائے گی. تو ہو یہ ٹوٹا ایمان لے کر, یہ کٹی پھٹی نمازیں لے کر ہم کیسے مطمئن بیٹھے ہیں کہ سانو لوڑ ہی نہیں ہوں کسی گل دی. اور یہ بتاؤں دنیا کا ایسا نمازی جس جیسی نماز دنیا میں کسی کسی کو نصیب ہوگی, علی بن ابی طالب نماز یا تیر لگا نکالنے کی کوشش کی نہیں نکل سکا, تکلیف ہوئی بہت تکلیف ہوئی تو انہیں چھوڑ دیا تو پھر نکالیں گے. حضرت علی نے نماز کی نیت باندھی تو انہوں نے آ کر کھینچا اور وجود میں جنبش نہیں ہوئی اس طرح سے. سلام پھیرا کیسے آئے, کہا جی تیر نکالنا. کیا نکال لیا, کہنے کہ ہاں وہ تو نکال لیا جب آپ نماز پڑھ رہے تھے. کہنے کہ مجھے کچھ پتا نہیں چلا. ایسا نمازی, اور یہ رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے مناجات کر رہے ہیں. نماز ایسی اور جنت میں درجہ کیسا کہ آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. یہ نماز ہے, یہ درجہ ہے, علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. بلکہ صرف علی نہیں, آپ نے فرمایا میں اور فاطمہ اور حسن اور حسین اور علی ایک جگہ پر ہوں گے قیامت کے میدان میں, پانچوں کٹھے ہوں گے. بے مکان واحد یوم القیامہ, یہ جب رات کو اٹھتے ہیں تو ان کے شاگرد زرار ابن زمرہ کنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی آواز آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آہن آہا من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق, اے میرے اللہ میری دہائی ہے تیرے سامنے کہ میرے پاس عمل تھوڑا ہے، میرا سفر لمبا ہے، مجھے اکیلے جانا ہے۔ جس آدمی کو نبی کے گھر کے سامنے گھر مل جائے اس کا عمل تھوڑا ہوتا ہے، کیوں بھائی؟ اس کا عمل تھوڑا ہوگا، اتنا بڑا مقام تھوڑے عمل سے ملتا ہے۔ تو جس کی نماز ایسی ہو کہ تیر نکالے جائیں اور ان کو پتہ نہ چلے، اس کا عمل تھوڑا ہوگا۔ وہ تو رات کو روزانہ اٹھ کے روتے ہیں، یا اللہ عمل تھوڑا ہے، سفر لمبا ہے، اکیلے جانا ہے۔ ناروال والے کیسے مطمئن بیٹھے ہیں، پاکستان والے کیسے مطمئن بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس تبلیغ کو جماعت نہ سمجھیں، ایمان کی محنت سمجھیں، دین کی محنت سمجھیں۔ اس کو لے کر دنیا میں پھرنا یہ بھی ہمارا کام ہے، اس کو سیکھنا یہ بھی ہمارا کام ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو آخری نبی بنایا ہے، تو آپ کا پیغام دنیا میں پہنچانا یہ اس امت کے سپرد آپ فرما کر گئے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، اسلام آخری دین ہے، مکمل دین ہے۔ اس کو پہنچانے کے لیے قیامت تک کے انسانوں اور قیامت تک کی نسلوں کو پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کا میدان ناروال بھی ہے، نارنگ منڈی بھی ہے، شکر گڑھ بھی ہے، ظفروال بھی ہے، بر صغیر بھی ہے، امریکہ آسٹریلیا بھی ہے۔ اس بات کا تقاضا یہ تھا کہ آپ قیامت تک زندہ رہتے اور لوگوں کو تبلیغ کرتے رہتے۔ اللہ نے بالکل الٹ کام کیا، نبیوں میں سب سے تھوڑی عمر آپ کو عطا فرمائی، نبوت کی 23 سال۔ کام دیا سارے زمانے سارے انسان، نبوت دی 23 سال بس۔ پھر آپ نے بات بلا لیا، آپ تو عرب سے باہر نہیں گئے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے اسلام کے سوا راستہ کوئی نہیں، پہنچانے کے لیے نبی کوئی نہیں، تو یہ کس کے ذمے ہے کہ اوروں کو جا کر یہ زندگی بتایا؟ پھر اب دو محاذ بن چکے ہیں، ایک محاذ مسلمانوں کا ہے کہ جن کی زندگی مزاج میں اسلام نظر نہیں آتا، بول میں نظر نہیں آتا، تجارت میں نظر نہیں آتا، کاروبار میں نظر نہیں آتا، سیاست میں نظر نہیں آتا، زراعت میں اسلام نظر نہیں آتا۔ ایک طبقہ مسلمانوں کا جو ایسے چل رہا ہے، اور ایک طبقہ کفار کا ہے جو 4 ارب کے قریب ہے۔ اسلام پیغام الہی ہے جو قیامت تک کے انسانوں تک پہنچانا ہے۔ ناروال وال کہتے ہیں ہمارے ذمے ہی کوئی نہیں، میں کہتا ہوں میرے بھی ذمے کوئی نہیں، پاکستان وال کہتے ہیں ہمارے بھی ذمے کوئی نہیں۔ تو جو مسلمان دین چھوڑ چکے ہیں، نام کے مسلمان، ان تک یہ بات پہنچے، 4 ارب کافروں تک یہ بات پہنچے، یہ ذمہ کس پر ہوگا؟ آپ پر تو ہے نہیں، تو چلو آپ یہ بتا دیں ہے کس کے ذمے، پھر ہم ان کی منت کر لیتے ہیں اور وہاں جا کے بیان کر دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں، اب میری بات آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں، میں تو بڑے آرام سے آپ سے بات کر رہا ہوں، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا، ایک بات ہے جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اسلام کے بغیر نجات کوئی نہیں، اگر اسلام نہیں تو سیدھی دوزخ، اسلام ہے اور ادھورا ہے تو بھی دوزخ، چاہے ٹیمپریری ہے، وقتی ہے، لیکن دوزخ تو ہے۔ پورا ہے تو سیدھی جنت۔ پورے اسلام پر چلنے والے آج لاکھوں میں کوئی 2-4 نظر آتے ہیں۔ یہ جو 99,000 کا مجمع چل رہا ہے، جو نماز ہے تو روزہ نہیں، روزہ ہے تو نماز نہیں، نماز ہے تو زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ ہے تو کاروبار حلال نہیں، کاروبار حلال ہے تو آگے حقوق لباس کی خبر کوئی نہیں، اور اس میں اسراف ہے، یعنی زندگی کے ہر ہر ترتیب میں۔ اب غور فرمائیں کتنا ظلم ہے۔